الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليهم الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ ہم ایک مقدس عنوان کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں وہ عنوان ہے اہل بیت عزام اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ عنوان اور اس کے متحد بہت سارے پہلو ہیں بہت ساری جہتیں ہیں جن پر بات اگر انسان کرے ہر ایک پہلو پر تو بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ چند ایک پہلوؤں پر ہی اپنی توجہ مرکوز کر کے بات کو آپ کے سامنے جو ہے واضح کر سکوں سب سے پہلے عنوان جو رکھا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے کتاب کا کوئی نام کوئی عنوان وہ بتاتا ہے کہ بھئی کتاب کے اندر کیا ہے اور اسی طرح کسی مجلس کا جب عنوان کوئی مقرر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس مجلس کے اندر اسی موضوع کے متحد ہی بات کی جاتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اہل بیت کرام اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے جو پہلا حصہ اس عنوان کا اس پر بات کر لیتے ہیں جس کی مناسبت سے میں نے سورہ احزاب کی 22 پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہر وہ چیز دور کر دی ان کو پاک صاف کر دیا یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں تھے تو وہاں حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت فاطمہ یہ بھی موجود تھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے ان کو اپنے دامن میں لیا اپنی چادر مبارک کے نیچے ان کو ڈانپ لیا پھر سا فرمایا کہ یہ ہا اولائی اہل بیتی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور پھر لوگوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی میرے اہل بیت سے محبت کرنا یہ لفظ جو اہل بیت ہے یہ بذات خود بھی دو لفظوں سے مرکب ہے اہل اس کو اگر آسانی سے ہم سمجھیں تو اگر کوئی خاص کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں چیز والا ہے مثال کے طور پر کسی کا کوئی بزنس ہے کوئی تجارت ہے موبائل کی تو وہ کہیں گے کہ موبائل والا اگر کوئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو گاڑیوں والا اگر کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کپڑے والا تو یہی یہاں بھی مطلب ہوتا ہے اہل بیت کہ گھر والا یعنی اس سے مراد سب سے پہلے عام عرف کے اندر بھی اور قرآن پاک کے اصطلاح میں بھی احادیث کی اصطلاح میں بھی کہ سب سے پہلے انسان کے گھر والی بیوی اور اس کے بچے گھر والے مراد ہوتے ہیں یہ اصلی مراد ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اضافی باقی لوگ بھی اگر وسعت کی جائے تو شمار کیے جا سکتے ہیں تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میرے گھر والے ہیں لیکن گھر والوں میں سے بیویوں کو نکال دے یا بیٹیوں میں کو نکال دے, تو پھر وہ تو ظاہر ہے کہ اس گھر والے کے ساتھ تو زیادتی ہے نا, کہ بھئی وہ اس کے گھر والوں کو جو ہے آدھا بھی شمار نہیں کیا جا رہا. اس وجہ سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں, جب یہ ہم لفظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں یہ اور آپ کے بیٹے یہ سب سے اول مراد ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگلی تفصیل کون کون مراد ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات تھوڑی واضح ہو جائے. تو ہم نے ابھی نماز پڑھی, درود شریف پڑھا, اور درود شریف کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں اس کا جو خاص طور پر دوسرا حصہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو یہ آل وہی اہل اور آل یہ ایک ہی مراد ہوتے ہیں, یعنی آل اور اہل, تو یہ مطلب گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد آپ کی جو نسل ہے وہ مراد, ان پر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر آپ کی اہل بیت پر صلاۃ و سلام درود و سلام بھیج. تو بہرحال یہ تو اہل بیت کے لفظ اہل بیت کا معنی جو ہے جب سمجھ میں آ گیا تو آگے چلتے ہیں, کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے تو میں ایک بات کو زیادہ جو ہے لمبا وقت نہیں لگانا چاہتا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 11 آپ کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ, اور ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 11 ازواج مطہرات, یہ جو لفظ شروع میں ام المؤمنین لگایا ہے اس کا معنی ہے کہ ایمان والوں کی مائیں, یعنی مسلمانوں کی ماں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات ان کی جمع, اس کی جمع آتی ہے امہات المؤمنین کہ مسلمانوں کی مائیں. مائیں کیا, ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر ایک انسان کی دنیا میں ایک ہی ماں ہوتی ہے, لیکن یہ روحانی مائیں ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام ازواج محترات مطہرات یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد, آپ کی وفات کے بعد, آپ کی زوجہ مطہرمہ اور مطہرہ کسی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جب رشتے میں ماں لگی تو ظاہر ہے کہ ماں کے ساتھ پھر امتی کا کیسا نکاح ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا مقام اور ان کا درجہ وہی دیا جائے گا جو ہم اپنی ماں کو دیتے ہیں, جو ہم اپنی والدہ کو دیتے ہیں, تو ان کا مقام کسی طرح بھی نہیں ہم گھٹا سکتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر بدرجہ اولا یہ شامل ہیں, اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ, اور پھر روایات کے اندر مختلف ہے کہ آپ کے بعض صحابی جو ہے صاحبزادے جیسا کہ عبداللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دو لقب تھے, اور ایک ان کا لقب تھا طاہر, دوسرا طیب, اور بعض میں آتا ہے کہ یہ طاہر اور طیب مستقل آپ کے بیٹے صاحبزادے تھے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے تین صاحبزادے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے, بلکہ جتنی بھی اولاد ہیں ماں سوائے ایک کے, تو حضرت قاسم اور عبداللہ اور ابراہیم, تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے, تو اور اس طرح آپ کی صاحبزادیاں 4, زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ، یہ اہل بیت کے اندر بدرجہ اولی ان کا شمار ہوتا ہے. اب آگے کون شمار ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی بن ابو العاص، یہ آپ کے نواسے. اور اسی طرح ابن العاص کی جو ہے ان کے انتقال کے بعد جب آگے ان کے دوسرے جو نکاس پیدا ہوئے اولاد، تو اس کے ان میں سے جو بچے ہیں عبداللہ بن عثمان. اب ناموں پر ذرا غور کرنا، جب میں آگے بھی نام لوں گا تو ذرا غور کرنا کہ اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کا آپس میں کتنی ان کی محبت تھی اور الفت تھی. اور جب کسی کا آپس میں یعنی رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کے محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور ان جیسا نام رکھتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اب انسان دوسرے کسی سے مخالفت بھی ہو، عداوت بھی ہو، دشمن بھی ہو، اور پھر ظاہر اور اپنے بچوں کا نام بھی رکھ دے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ محبت کی دلیل تو یہی ہے نا کہ بھی کسی کے ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اپنے ساتھ اعزاز کے طور پر، برکت کے طور پر محمد بچوں کا نام لگاتے، تو ظاہر ہے کہ محبت کی وجہ سے. تو صحابہ کرام کے اندر بھی یہی تھا کہ آپس میں اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عائشہ، یہ ان کے اندر عام تھا. آگے میں جا کر تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے ان کے اولادوں میں یہ نام کس طرح انہوں نے رکھے، اور ان کا بیچاروں کا تذکرہ ہی نہیں آتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال عبداللہ بن عثمان اور حسن بن علی اور حسین بن علی اور محسن بن علی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نواسیاں حضرت امامہ اور زینب بنت علی، حضرت رقیہ بنت علی، ام کلثوم بنت علی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو ہے مختصر طور پر اہل بیت کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اور آگے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کے اندر آل علی ہوگی، آل عباس ہو گئی اور آل جعفر ہو گئی، یہ سب کے سب اہل بیت کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو لہٰذا اہل بیت اول درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پھر آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں، پھر آپ کے نواسے اور نواسیاں، پھر آپ کے داماد. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی بیٹی تو اہل بیت کے اندر داخل ہو جائے اور اس کا شوہر اس کو نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بدرجہ اولی اہل بیت کے اندر شمار ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی جو ہے آپس میں جو ان کی محبت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے خاندان میں اپنے بچوں کا نام رکھا ہوا تھا. اب ذرا اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح ان کا آپس میں یعنی بھائی چارگی تھی اور محبت تھی، اور جو ہے ان کا مرتبہ دیکھیے آپس میں جو ان کے رشتہ داریاں تھیں. مثال کے طور پر کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نبی کے گھر میں، اب کیا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور علی کے بچوں کے نانا کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر کے بچوں کے نانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کیا کس چیز کی دلالت ہے؟ یہ اس بات کی کہ آپس میں ان میں نچاکی نہیں تھی، آپس میں محبت تھی، آپس میں الفت تھی، آپس میں بھائی چارگی تھی، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اور اسی بنیاد پر اپنے بچوں کے وہ نام رکھا کرتے تھے، اور آپس میں کوئی ان کی لڑائیاں نہیں تھیں کہ بھئی جو ہے ایک دوسرے. اب مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کرتے ہیں کہ آپس میں ان کا کس طرح اہل بیت کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانواد کے ساتھ کس طرح ان کی محبت تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مرتبہ جو ہے جا رہے تھے اور یعنی سفر کر رہے تھے، حضرت حسین دیکھا کہ حضرت حسین اور حسن وہاں جو ہے آ گئے تو یہ سواری سے نیچے اتر آئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے احترام میں اور ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے تقدس میں. تو یہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر وظیفہ مقرر کیا اور وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے درجہ مقرر کر دیا تھا کہ بھی کس کو کتنے کس درجے میں وظیفہ ملنا چاہیے یا الاؤنس ملنا چاہیے. تو انہوں نے مراتب کے لحاظ سے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ دیا وہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سے زیادہ دیا. تو جب انہوں نے اعتراض کیا ان کے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے والد ان کے نانا سے افضل نہیں ہیں اور اسی وجہ سے اور ان کی تمہاری والدہ ان کی والدہ سے افضل نہیں. کیا مطلب؟ کہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو نانا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل نہیں ہیں اور یعنی وہ تو افضل ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل نہیں ہیں اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب جو وائف جو ان کی اہلیہ وہ حضرت حسین رضی اللہ کی والدہ سے تو افضل نہیں ہیں فاطمہ رضی اللہ. یعنی یہ ان کا ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے لیے جوڑے تقسیم کیے. اب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کچھ نہیں بچا یعنی ان کے سائز کا نہیں تھا. تو کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل ایک پیغام بھیجا اور کہ ان کے ناپ کا بہترین جوڑے وہاں سے یمن سے منگوائے اور قیمتی ترین جوڑے منگوائے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ خود غمگین ہے کہ ان کو کیوں نہیں ملا دیکھ کر جب ان کو دیکھا اور جب تک منگوا کر ان کو زیب تن نہیں کروا دیا اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہیں آیا. آگے دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان میں آپس میں کتنی الفت تھی کہ آخری وقت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ان کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں صاحبزادوں کو بھیج رہے ہیں اور ان کو محاصرہ کیا ہوا باغیوں نے لیکن پھر بھی اس حالت میں کہ ان کو تکلیف بھی ہو سکتی تھی ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا ان کو مارا بھی جا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیجا اور پانی کا مٹکا دے کر بھیجا مشکیزہ دے کر بھیجا. کیا تھی یہ آپس میں محبت ہی تو تھی آپس میں الفت ہی تو تھی. اسی طرح حضرت علی ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ان کے والد ہی ہیں. تو دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی جب یہ پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے تو حضرت حسن ہیں اور جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے اور آپ نے ان کو اپنے صاحبزادے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا اور پھر پوچھا کہ بھئی کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا کہ حرب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ نہیں میرے بیٹا اس بیٹے کا نام حرب نہیں. حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی جنگ. اس کا نام ہوگا حسن. تو جب دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر میں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ بھئی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر تھے اور شجاعت شجی تھے اور بہادر تھے تو اس وجہ سے اسی مناسبت سے انہوں نے وہ نام بھی تجویز کر رکھے تھے اپنے صاحبزادوں کے. دوبارہ وہی نام کہ اب میں اپنے بیٹے دوسرے بیٹے کا نام دوبارہ حرب رکھا جنگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں میرے بیٹے کا نام حسین ہے. اور جب تیسرے بیٹے کا کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا. آپ نے ان کے ساتھ پیار کیا اور پھر جب پوچھا کہ کیا نام تجویز کیا؟ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام طریقہ تھا عام دستور تھا دیگر مواقع پر بھی کہ جب دیکھتے کہ کوئی انسان کوئی فرد کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا نام اگر صحیح ہوتا تو اس کو وہی رہنے دیتے یا اگر نام صحیح نہ ہوتا تو اچھا نام رکھ دیتے اور اس طرح کسی جگہ کا بھی جگہ کے نام بھی بدل دیا کرتے تھے اگر وہ غیر مناسب ہوتا تھا. اور پھر تیسرے بچے کا نام پوچھا اس کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حرب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ان کا نام محسن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں میں نے ان کا نام اس وجہ سے تبدیل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو پہلا جو ہے حسن ہے, دوسرا حسین ہے اور تیسرا محسن ہے, کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک نبی کے جو ہے صاحبزادوں کے نام شبر اور شبیر اور مبشر تھے, تو اس وجہ سے اسی مناسبت میں نے ان کا نام لکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دانس مبارک سے ان کو گٹی دی اور یہ ان کے لبوں کو جو ہے چما کرتے تھے اور ان کے ماتھوں کو چما کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت باہر آئے صحابہ کرام کے مجلس میں, تو ایک کندھے پر حضرت حسن کو, دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے, اور جب آئے تو دیکھا کہ دونوں اٹھائے ہوئے تھے. ایک صحابی کہنے لگے کہ کیسے ہی اچھی سواری ہے, یعنی انہوں نے تو یہ کہا کہ کتنی اچھی ان کی خوش قسمتی ہے دونوں صاحبزادوں کی, کہ کیسے اچھی سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, نبوت کے قدموں پر یہ دونوں سوار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, سواری بھی اچھی ہے اور سوار بھی اچھے ہیں, تو یہ خالی سواری اچھی نہیں بلکہ سوار بھی اچھے ہیں. تو اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور اٹھا کر کپڑا اوپر اوڑا ہوا تھا اور اسی طرح لے کر آئے. کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسن اور اس آئے اور آپ خطبہ دے رہے جمعے کا اور یہ باگے ہوئے ہیں, چھوٹے تھے بچے تھے, وہ لڑکھڑانے لگے, تو آپ نے اتر کر خطبہ جو ہے دیتے ہوئے اتر کر ان کو پکڑا اور پکڑ کر اوپر اپنے پاس جو ہے اٹھا لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ نے ایک قدم قدم پر ان کی تربیت فرمائی, قدم قدم پر ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا, کبھی بھی کسی کو ڈانٹنے نہیں دیتے تھے اپنے نواسوں کو, اپنے جو ہے صاحبزادوں کو. تو ایک تربیت بھی کیسی فرمائی, آپ ظاہر ہے کہ یہ جو حضرت حسن اور حسین اور جتنے صحابہ کرم بچے تھے ان کی تربیت. کہ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا, اور جب ڈال لیا تو آپ نے ان کی انگلی حلق میں انگلی ڈال کر اس کو نکالا, اور نکال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کو کہہ کرو, اس کو نکال لو. تو یعنی جب تک انہوں نے کہہ نہیں کر دی اس وقت تک آپ کو چین نہیں آیا. تو ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو چھوڑ دیتے, ان کو رہنے دیتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے لیے صدقہ کی کھجور تھی اور آل حضور رسول کے لیے وہ جائز نہیں تھی. تو آپ نے ان کو گوارا نہیں کیا کہ ان کے حلق کے نیچے اتر جائے اور ان کے پیٹ میں ایسی چیز چلی جائے جو آل رسول کے لیے جائز نہیں تھی. تو یہ تربیت تھی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی. بہرحال عمومی طور پر ہمارے سامنے ان دونوں کی بلکہ دونوں کی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے واقعات آتے, ان میں بھی صرف بچپن کے کچھ واقعات آتے ہیں اور پھر بعد میں آخری شہادت کا واقعہ آتا ہے, باقی پوری سیرت ان کی ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتی ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے. تو یہ تو بچپن کے کچھ واقعات بتا دیے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی تھے, سخاوت اتنی تھی کہ اگر کوئی بھی ان سے آ کر کوئی, ظاہر ہے کہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا اثر تھا, آپ کے جو ہے ظاہر ہے کہ بیٹی کے صاحبزادے تھے. تو کوئی بھی آتا تو ان کو ایک مرتبہ ایک باہر جا رہے تھے اور کچھ افراد, اور ان میں توازو کتنی تھی کہ ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے کچھ افراد زمین پر بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے, اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. تو یہ گھوڑے پر سوار تھے, نیچے اترے اور نیچے اتر کر ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور کھانا کھایا, پھر ان کو سب کو دعوت دیا اپنے گھر میں لے جا کر ان کا کھانا کھلایا. اور یہ پھر کئی مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پیدل حج فرمائے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ آپ کہ نے ان کو جو ہے جب ایک مرتبہ آپ گھر میں تھے تو آپ نے خواب دیکھا اور اس میں بڑے جو ہے افسردہ ہوئے اور دیکھا کہ میرے اس صاحبزادے کے وہ مقام جو وہ جگہ جہاں ان کو شہید کیا جائے گا وہ جگہ دکھائی گئی, وہ مٹی دکھائی گئی. تو ظاہر ہے کہ جو میں نے خطبہ جو شروع ابتدا کے اندر ایک حدیث پڑھی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے, ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے میرے دنیا کے دو پھول ہیں حضرت حسن اور حسین, تو ان اس وجہ سے ان دونوں کے ناموں کو ملا کر حسنین, بعض بچے بعض بچوں کے نام حسنین کے نام پہ رکھتے ہیں, بعض کسی جگہ کا نام بھی حسنین, کسی مدرسے کا کسی مسجد کا حسنین, دونوں کے ناموں کو ملا کر رکھتے ہیں. تو یہ حسنین یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پھول ہیں. ریحتان فرمایا آپ نے حدیث کے اندر, تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ جو ہے میری وجہ سے محبت کرتا ہے, جو کوئی ان کو برا جانتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بھی اس کی محبت نہیں ہے. تو آپ نے بار بار ان کے ساتھ محبت اور اہل بیت سے کے محبت کا تلقین فرمائی. تو اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت اس سے پہلے کہ حضرت حسین کے بتاؤں, حضرت حسن یہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ چھوٹے تھے, آپ نے فرمایا کہ میرا یہ دونوں موجود تھے, تو ان میں سے حضرت حسن کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سادات جو ہے جو ہوگا یعنی سید ہوگا اور سردار ہوگا اور یہ صلح جو ہوگا. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ ایک موقع پر آ کر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اب دیکھیے کہ ایک دوسرے پہلو سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت کا واقعہ رونما ہوا, تو بات جو سمجھنے کی ہے ہم اہل سنت والجماعت کے لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے عام بندہ جب فوت ہو جائے تو اس کے افسوس کے لیے 3 دن ہوتے ہیں, اور اس 3 دن سے زیادہ اس کی افسوس نہیں ہوتا ہے. اور ہاں صرف ایک استثناء ہے, وہ ہے عورت زوجہ جو بیوی ہوتی ہے شوہر کی, اس کے لیے 4 ماہ تو وہ اس کے لیے کچھ شوہر کے احترام میں, تو اس کے علاوہ عام حالت میں کوئی بھی ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ سوگ جو ہوگا وہ 3 دن ہوگا. یہ ایک بات سمجھ میں آئی. اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ فوت ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں. شہید ہوئے نا, تو جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ والاحیاء ولکن لا تشعرون, کہ تم ایسے لوگوں کو ایسے افراد کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو یہ نہ کہو کہ وہ فوت ہو گئے. وہ کیا ہے؟ بلحیاء, وہ زندہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب زندہ ہے تو پھر اس کا سوگ نہیں منایا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پہلا نقطہ, پہلی بات یہ کہ بھائی سوگ کا جو عرصہ ہے وہ 3 دن ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. آپ نے بتایا کہ ان العین تدمع, آنکھیں جو ہے یہ اشکبار ہیں, یہ ان سے آنکھوں بہ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن کہ آگے کیا ہے کہ ہم دل جو ہے ہمارا حزین ہے, غمگین ہے, غم میں اپنے صاحبزادے کے وفات پر, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے کیا اپنی جو ہے بہنوں کو کیا وصیت کی تھی؟ یہی کی تھی کہ جب میں شہید کر دیے جاؤں تو تم نے گریبانوں کو نہیں کھولنا اور بالوں کو نہیں بکھیرنا اور ایسے زبان سے نازیب الفاظ نہیں بولنے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صبر کے مخالف و منافی ہو. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ, وجہ کہ ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ میرے ساتھ واقعہ ہونے والا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن کو ہی فرما دی تھی اور ان کو صبر کی تلقین کی ہے. تو یہ بات کہ جب وہ بس زندہ ہے تو پھر کس بات کا. ہاں دل غمگین ہے کہ ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ آخر ان کو شہید کیوں کیا گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہید کیوں کیا گیا. یہ بات سمجھنے کی, کس مقصد کے لیے انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
आपके ही बड़े भाई हैं हजरत हसन, उन्होंने हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मिसदाक के दोनों तरफ बड़े बड़ा लश्कर था, हजरत हसन के पास भी, हजरत उनके वालिद की शहादत के बाद, हजरत अली रदी अल्लाह तआला की शहादत के बाद हजरत हसन को खलीफा मुंतखब किया गया, उनको मुंतखब किया गया। और फिर उसके बाद जब वो हुए ज़ाहिर है कि उनके पास ताकत थी, कुव्वत थी, उनके पास बड़ा लश्कर था, और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी बड़ा लश्कर था, और किसी ने कहा कि भी वो भी लड़ने के लिए मादा, तुम भी लड़ने के लिए, आपने फरमाया कि नहीं, मैं तुम क्या कहते हो कि अगर हम जंग करें तो कितने अफराद वो शहीद हो जाएंगे, और फिर जो है औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनकी कफालत कौन करेगा। हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि बहुत ज़्यादा हलीम थे, बहुत ज़्यादा बुर्दबार थे, बहुत ज़्यादा तहम्मुल उनका मिजाज के अंदर था, उनके ऐसा नहीं था कभी जल्दी उनको गुस्सा आता। तो उन्होंने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेजा, बल्कि साथ उन्होंने एक अपने सादा कागज़ के ऊपर दस्तखत फरमाए, कहा कि इसके ऊपर आप जो भी शराइत लिखना चाहते हैं तो वो इस पर लिख दो, मेरे लिए वो कबूल हैं। तो उन्होंने उस पर जो शराइतें थी मुतअद्दद वो उसमें लिखी, और उसके मुताबिक आपस में सुलह हुई, और जो है जंग टल गई, और हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला मुआविया रदी अल्लाह तआला के हक़ में दस्तबरदार हो गए, उन्होंने उनको खलीफा तस्लीम कर लिया। अब ज़ाहिर है कि उन्होंने भी उनको खलीफा बरहक तस्लीम किया, और हुसैन रदी अल्लाह तआला उन्होंने भी उनको खलीफा बरहक तस्लीम किया, और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने उनके खिलाफ कोई महाज कैम नहीं किया, कोई उनके खिलाफ लड़ाई जंग नहीं की, ज़ाहिर है कि उनको खलीफा बरहक समझते थे, इसलिए उनके साथ वो हुआ। तो अगर कोई सवाल ये करता है कि भाई हमारा हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, तो आप फौरन उसको ये जवाब दे दीजिए कि हमारा मौक़िफ़ की बात क्या है। हमारा मौक़िफ़ तो वही होगा जो हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का था हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला के साथ। ज़ाहरा ने उनका मौक़िफ़ तो यही था, उनके साथ उन्होंने सुलह कर ली और उनके हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, और जो है आप मुसलमान, आप इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा बेटा मुसलमानों की बड़ी दो जमातों में सुलह करवाएगा। उस सुलह पर उन्होंने अमल कर दिया, उस हदीस को उन्होंने पूरा कर दिया। और फिर देखिए दूसरी तरफ अगर कोई ये सवाल करता है कि भाई यजीद के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ होगा, तो उसमें सादा सा जवाब यही है कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो मौक़िफ़ था यज़ीद के बारे में वही हमारा मौक़िफ़ है, बस बात किस्सा ख़त्म। हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ तो यही था कि यज़ीद जो है वो हक़ पर नहीं है, वजह कि वो चाहते थे कि जो असल मकसद जिसकी वजह से उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, मुझे खाली उन्होंने नहीं, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का उम्मत पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उन्होंने एक अजीम मकसद के लिए कुर्बानी ना सिर्फ खुद अपनी दी बल्कि पूरे खानवादे की कुर्बानी दी, अपने खानदान को कुर्बान करवाया। वो अजीम मकसद क्या था कि उसूल के सामने डट जाना, वो उसूल ये था कि वो उनके सामने थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत का, फिर उसके बाद उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का 10 साल दौर, और उसके बाद उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु का 12 साल दौर, फिर उसके बाद उनके वालिद हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का तकरीबन 4 साल दौर, तकरीबन 4.5 साल के करीब। तो ये सारा उनके सामने था। फिर हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर लंबा अरसा, तो उनका भी अरसा वो भी उनके सामने था। तो हजरत मुआविया तआला अन्हु पूरा मिलाकर 40 साल दौर बनता है, सब उनके सामने था। तो वो किस तरह गवार, फिर उनके साथ जो है 6 माह का उनके भाई हजरत हसन का भी दौर था खिलाफत का, ये सब मिलाकर। और एक हदीस के अंदर आपने फरमाया एक के खिलाफत अला मनहज नबुवा, के नबुवत के मिजाज पर, नबुवत की तरतीब पर, यानी वही उसूल, वही तरीक़ा, वही तमाम के तमाम कवानीन, वही तमाम के तमाम ज़ाबते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु, और ये 30 साल दौर होगा, ये सब मिलाकर, यानी ये 30 साल दौर वो ملا کر جو ہے ملتا ہے, یعنی حضرت ابو بکر خلفائے راشدین کا اور پھر جو ہے چھ ماہ حضرت حسن رضی اللہ یہ سب ملا کر جو ہے تیس سالہ خلافت راشدہ جس کو بولتے ہیں یہ دور مکمل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اب کوئی ایسی داغ بیل حکومت کی ڈالی جائے کہ جو بالکل ہی دوسرا طریقہ ہو. وہ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھیے کہ پوری تاریخ میں ہوتا کیا آ رہا تھا کہ جب ایک بادشاہ ہوتا تھا آگے اس کا بیٹا پھر اس کے بیٹا, یہ ایک موروثیت یعنی وراثت میں حکومت منتقل ہوتی چلی جاتی تھی, یہ ایک دستور اور طریقہ چلا آ رہا تھا. اور یہ لیکن اسلام میں یہ طریقہ نہیں تھا, ورنہ کیا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے اگر ہوتے تو ان کو منتخب کرتے اور پھر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے وہ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ نہیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق تھے کیونکہ وہ آپ کے داماد ہیں, اگر وہ آپ کے داماد تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو آپ کے داماد تھے تو وہ تو بلکہ دوہرے داماد تھے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو لیکن ایسی احادیث ہیں کہ واضح طور پر اشارہ ملتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ مقرر ہوں گے, لیکن کسی کو نامزد نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے خود ہی نامزد کر لی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے بھی تھے عبد الرحمن, لوگوں نے کہا بھی ان کو کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیجیے, انہوں نے نہیں کیا, کہا کہ میں نہیں ایسا غلط کام کر سکتا. اور ان کے بعد حضرت عمر, انہوں نے اپنے بیٹے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی, انہوں نے ان کو مقرر کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد ایک شورا بنی چھ افراد کی, انہوں نے پھر اتفاق رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کر لیا. ان کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے تھی, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اب طریقہ چلا آیا ہے کہ یہ یزید یہ اہل نہیں ہے, لہذا یہ ایک غلط داغ بیل ڈالی جا رہی ہے, اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا نکلے اور اس کے لیے مشاورت بھی. لیکن دیکھیے کہ اسلام میں ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق ہے حدود کے اندر, اور بہت سارے صحابہ کرام انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تجویز دی, ان کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے. ان کے سامنے ان کے والد اور ان کے بھائی کی مثال سامنے تھی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ عراق کوفہ والے یہ انہوں نے بے وفائی کی ہے آپ کے والد کے ساتھ اور حتیٰ کہ ان کو بھی شہید کر دیا, اور ان کی زندگی کے اندر ان کو تنگ کرتے رہے, کچھ خوارج بن گئے اور کچھ دوسرے بن گئے, اور ساری زندگی ان کو اسی کام میں یعنی مشغول رکھا. تو پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی زہر جو دیا گیا تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ ان کے مخالفین نے, تو یہ بھی عراق. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سارا نے مشورہ کبار صاحب اکرام نے مشورہ دیا, لیکن بات تو وہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ مقام ہے کربلا کے اندر. کرب اور بلا, کربلا کا مطلب تھا کرب, دو لفظ سے یہ بنا گیا ہے. کرب کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں انسان کوئی مشکل میں پڑ جائے, اور بلا کا مطلب مصیبت, یعنی مصیبت والی جگہ, ازمائش والی جگہ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب وہاں آئے بار بار, دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سمجھدار تھے, اتنے یعنی عقل والے تھے کہ انہوں نے خود براہ راست نہیں گئے, بلکہ انہوں نے سب سے پہلے ان کے پاس خطوط آئے, ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کے حساب سے خط بھیج گئے کوفہ والوں نے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عاقل کو بھیجا اور انہوں نے جا کر حالات کا جائزہ لیا. ابتدا میں تو لوگوں نے سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور اس کے بعد پھر جب تھوڑی سی سختی ہوئی اوپر حکمرانوں کی طرف سے تو سب کے سب بے وفائی کرتے ہوئے ان کو چھوڑ گئے, حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی, انہوں نے تو یہ بتایا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عاقیل کو, اظہار کہ انہوں نے تو اپنے ایلچی کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ مجھے وہاں جا کر زمینی حقائق کا ادراک ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہاں ہوا کیا ہے, وہاں لوگ سچے ہیں یا کیا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طور پر بہت احتیاط برتی کہ بھی کیا کیا کرنا چاہیے, اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے تو مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا, اور پہلے حالات کچھ تھے لیکن جب مسلم بن عقیل پر حالات مشکل آئے, بل حتیٰ کہ ان کو شہادت سے پہلے انہوں نے ایک صاحب کو کہا کہ تم میرا یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ حر بن یزید کو کہ تم وہاں ان کو پہنچا دو. جب ان کو پہنچایا گیا تو یہ تو اس کے عراق کے قریب پہنچ چکے تھے, کوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے. تو پھر مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ, ہم تو واپس نہیں پلٹنے والے, آپ اگر جانا چاہیں. پھر حسین رضی اللہ عنہ تو لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے, انہوں نے ان کو کہا بھی کہ میں تو شام کی طرف جاتا ہوں, وہاں خود ان بڑے حکام سے ملاقات کر کے, یزید سے ملاقات کر کے پھر معاملات دیکھتا ہوں. لیکن نیچے والے لوگوں نے خود ہی ان پر سختیاں شروع کر دی. تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیے کہ یہ اگر ترتیب سے مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ پھر کربلا میں ہوا کیا ہے, کہ آپ اس تھوڑا سا خاکہ آپ کو ترتیب وار سمجھ میں آ جائے گا کہ یزید نے اپنے والد کی نصیحت نظر انداز کی. حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا تھا کہ بھی اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سختی نہیں کرنا ہے, ان پر زیادتی نہیں کرنی ہے, لیکن اس نے اس کی خلاف ورزی کی. اور اس کے بعد پھر یزید نے گورنر مدینہ اس کو بھی بدل دیا, جو اس کے سخت احکام پر عمل پیرا نہیں, یعنی اس پر آمادہ نہیں تھا, تو اس کو بھی انہوں نے بدل دیا. اور اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ عنہ 27 اور 28 رجب کو مدینہ سے نکلے. اب دیکھیے کہاں 27 رجب ہے اور کہاں جو ہے محرم کی 10 تاریخ ہے. پھر آگے کہاں مکہ مکرمہ پہنچ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یزید نے ولید بن عتبہ کو معزول کر کے عمر بن سعید کو گورنر مدینہ بنایا. اور اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ عنہ 4 ماہ 10 دن مکہ مکرمہ میں رہے. اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے تقدس اہل کوفہ کے خطوط کے باعث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے کوفہ کی طرف روانگی کی, اور اہل کوفہ کے خطوط مسلسل آ رہے تھے. اب اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک مسلم مومن جب ایک سوراخ سے ایک جگہ سے اس کو نقصان پہنچے تو دوبارہ اس کو بچنا چاہیے. ان کے والد کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی اور ان کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مخالطے میں پڑ گئے کہ وہ تو خطوط پر خطوط بھیج رہے ہیں, وہ ہمدردی کر رہے تھے, ویسے وہ سمجھے کہ شاید یہ سچے ہوں گے, مخلص ہوں گے. پھر حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں نہ بھیجا, انہوں نے حالت کو جانچنے کی کوشش کی. مسلم بن عقیل 11 ذی القعدہ 60 ہجری, آج جو ہے 1444 ہجری ہے, 60 ہجری کو وہاں پہنچے اور 12,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبیداللہ بن زیاد کو گورنر کوفہ بنایا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, عبیداللہ بن زیاد نے 8 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اور ادھر حسین رضی اللہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے, اور حسین رضی اللہ مسلم کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم کوفہ کے قریب پہنچ کر ہوا کہ وہ اس کے قریب ہی پہنچ گئے. تو پھر وہاں جا کر پتہ چلا, پھر حر بن یزید نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں, حسین رضی اللہ عنہ دمشق جانے کا فیصلہ کر لیا. آپ نے دمشق کی طرف 45 میل سفر طے کر کے کربلا پہنچ, یعنی اس طرف جانے کے بعد پھر جو ہے کربلا کی طرف آئے, یعنی لمبا چکر کاٹ کر آئے, سیدھا نہیں ادھر آئے وہاں مکہ مکرمہ سے. تو یہ کیا تھا کہ وہ تو ادھر دمشق کی طرف جانا چاہتے تھے, تو لیکن وہاں سے پھر انہوں نے گیر گار کر جو نیچے والے تھے انہوں نے وہاں ان کو لے کر آگے. اور
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر,
اللہ اکبر, اللہ اکبر,
اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشهد ان لا اله الا الله,
اشهد ان لا اله الا الله,
اشهد ان محمد رسول الله,
اشهد ان محمد رسول الله,
اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة
دو باتیں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے بات ختم کرتا ہوں مختصر، کہ اذان سے مجھے بات یاد آئی کہ حضرت حسین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یہ بات بھی قدر مشترک ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وہ بھی نماز کا حالت میں تھے، ابھی انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی تھی تو فوراً پیچھے سے ابو لؤلؤ مجوسی نے ان پر حملہ کر دیا تھا، پھر عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر جو ہے نماز مکمل کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ تکبیر کہنے والے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن بعد میں قرت جو ہے عبد الرحمن بن عوف کی ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ بھئی صحابہ کرام کہ ہاں نماز کی کتنی اہمیت تھی کہ وہاں جو ہے خلیفہ شہید ہو رہے ہیں، جان کی پڑی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے نماز کو پہلے مکمل کیا، اور حسین رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا تھا سب سے پہلے تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، نماز کی ہی حالت میں تھے۔ اور دوسری جو میں نے بات کہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں نام کیسے، تو آپ دیکھیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کے نام حسن، عباس، ابو بکر، حسین، عمر، عثمان اور محسن، اور پھر حسن کے صاحبزادے عمر اور ابو بکر، اور حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمر اور علی، اور پھر آگے علی کے صاحبزادے عمر، خدیجہ، محمد الباقر اور عثمان، اور پھر محمد الباقر کے آگے جعفر صادق اور خدیجہ، پھر آگے ان کے صاحبزادے عباس، موسیٰ کاظم اور عائشہ، پھر آگے موسیٰ کاظم کے صاحبزادے عمر، عائشہ، علی رضا، ابو بکر، خدیجہ، پھر علی رضا کے آگے جو ہے صاحبزادے محمد الجواد اور عائشہ، یعنی عائشہ اور ابو بکر، عمر، یہ صاحب ان کے خاندان میں نام، یہ محبت کی دلیل تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی صورت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہم سب کو مد نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی قربانیاں قبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارا جو ہے اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا جو ہے جو ان کے ساتھ جو ان کا ان کی زندگی کے اندر تھا ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں اہل بیت کا اور شہادت حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ہے صحابہ کرام کا مودت کا محبت کا معاملہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ نفرت وہاں ان کے زندگی میں نہیں تھی، یہ بعد میں لوگوں نے ایک فرقے کے نام پر پیدا کر دی اور مسلمانوں کے اندر ان کے دلوں کو جو ہے توڑا نہ کہ جوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.